بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے مجید خاموشی. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرمائیں گے. پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ سماعت فرمائیں گے. پروگرام صبح رمضان کے بعد اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد اس وقت کی نشریات آج کے دن کی دعا پر ختم ہوگی. تو سامنے یہ تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب تھی. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے. تاہم ماہرین کے اجلاس میں تکنیکی حوالے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک اضافے کے بعد جمعے کی شام سے پیر کی صبح تک ہفتے وار کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان میں تحریک لبیک پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے. تاہم ماہرین کے اجلاس میں تکنیکی حوالے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. رپورٹ کے مطابق ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس جمعرات کو ختم ہو گیا اور طے پایا کہ ماہرین کے آئندہ اجلاسوں میں ٹیکنیکل امور کے سلسلے میں بات چیت جاری رہے گی. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے جمعرات کو ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں نتنس کی ایٹمی سائٹ میں صہیونی حکومت کی تخریبی کارروائی کے سلسلے میں یورپی ممالک کے کمزور رد عمل پر تنقید کی. سید عباس عراقچی نے نتنس کی پرامن ایٹمی تنصیبات میں حالیہ تخریب کاری کی مذمت کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کے اراکین کو سیاسی تحفظات کے بغیر ایک آواز ہو کر صہیونی حکومت کے ایٹمی دہشت گردی کے مصداق اس اقدام اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرنا چاہیے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا مذاکراتی وفد تھکا دینے والے اور وقت برباد کرنے والے مذاکرات نہیں چاہتا بلکہ معینہ دائرے اور قابل قبول وقت کے اندر مذاکرات انجام دینے پر زور دیتا ہے. سید عباس عراقچی نے ایران میں 60% یورینیم کی افزودگی شروع ہونے کے سلسلے میں کہا کہ یہ اقدام ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شق کے مطابق ایران کے حقوق کے تناظر میں انجام دیا گیا ہے اور اس کا مقصد میڈیکل شعبے میں ملک کی بعض ضروریات کو پورا کرنا ہے. ایران کے صدر نے 60% یورینیم کی افزودگی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی تشویش کو مسترد کر دیا ہے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو پیٹرو کیمیکل صنعت سے متعلق 4 پروجیکٹوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی 60% یورینیم کی افزودگی شروع کر سکتے تھے اور 60% یورینیم کی افزودگی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی تشویش غلط ہے. صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ اور ایٹمی سمجھوتے میں شامل دیگر ممالک کے سامنے صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایٹمی سمجھوتے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دیں. امریکی وزیر خارجہ نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جمعرات کی صبح برسلز میں نیٹو کے رکن چار ممالک کے اجلاس کے موقع پر فرانس کے وزیر خارجہ جان ایولے دریان، جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس، برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیجی دی مایو سے ملاقات کے موقع پر دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی 60% تک بڑھانے کا اعلان بقول ان کے اشتعال انگیز ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسی طرح بدھ کی رات برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ اور امریکی وزیر جنگ لوئڈ اسٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتنس کی ایٹمی تنصیبات میں دہشت گردانہ تخریبی کاروائی کے عامل اور ذمہ دار کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے ایران کی جانب سے جوابی کاروائی کرتے ہوئے 60% یورینیم کی افزودگی کو قابل اعتراض بتایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قدم ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں ایران کے سنجیدہ ہونے کو مشکوک بناتا ہے اور یہ اہم ہے کہ ایران کی ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کی نوعیت کیا ہوگی۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ اقدامات کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی جانب سے کوئی اقدام عمل میں نہ لائے جانے کی وجہ سے اس غاصب اور غیر قانونی حکومت کو اور زیادہ شے ملی ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے نام اپنے ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ ایران کی نتنز ایٹمی تنصیبات کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جانا کہ جس کے نتیجے میں جوہری تابکاری اور ریڈیو ایکٹیو مواد رسنے اور انسانی علم یا رونما ہونے کا بھرپور سنگین خطرہ پایا جاتا تھا، ایک مجرمانہ اقدام اور جوہری دہشت گردی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کا بزدلانہ اقدام کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ضرورت ہے اور اس اقدام میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہونے والے ملک کو بھی اس دہشت گردانہ اقدام میں ساتھ دینے کا جواب دینا ہوگا۔ ایران میں بھی کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے مختلف علاقوں میں 321 افراد کورونا سے جاں بحق ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 25,078 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 3,373 کو اسپتالوں میں بھرتی کیا گیا اور بقیہ کو اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ایران میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 21,68,882 ہو گئی، جن میں سے 17,49,041 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ایران میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 1,40,59,260 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک اضافے کے بعد جمعے کی شام سے پیر کی صبح تک ہفتہ وار کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ہفتے جمعے کی رات 10 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لازمی خدمات سے وابستہ افراد کے لیے کرفیو پاس جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کو تشویشناک بتایا، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں بستروں کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دہلی کے اسپتالوں میں 5,000 سے زیادہ بستر خالی ہیں۔ اسی طرح کی بندشوں کا اعلان ہندوستان کی بعض دیگر ریاستوں میں بھی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو ہندوستان میں کورونا کے 2,00,000 سے زائد نئے مریضوں اور 1,000 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 14,71,877 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں تحریک لبیک پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایک سیکورٹی اجلاس میں کیا گیا۔ اس سیکورٹی اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک کے ہنگاموں سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے حالیہ ہنگاموں پر قابو پانے میں سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا اور کہا کہ کسی کو بھی امن و سیکورٹی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجلاس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کابینہ کے فیصلے کے مطابق تحریک لبیک پر پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن افغانستان کے دورے پر جمعرات کو کابل پہنچے۔ انہوں نے اپنے دورے کابل میں افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی اور اعلی مساہلتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور دیگر حکام سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں افغان امن مذاکرات اور افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی رات افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجی 11 ستمبر تک افغانستان سے نکل جائیں گے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ فوج نے سعودی عرب میں آرامکو اور چند دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سعودی عرب کی آرامکو کمپنی اور جیزان میں دیگر اہداف پر سعیر اور بدر قسم کے 7 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کی کارروائی پوری طرح کامیاب رہی، اس کے نتیجے میں آرامکو تنصیبات میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شامی عوام اس وقت نہایت ابتر اقتصادی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو یورپ اور امریکہ کے اقتصادی محاصرے کا ہی نتیجہ ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا کہ شام کے خلاف یورپ اور امریکہ کا محاصرہ جاری ہے جس کے ابتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ سدورت نامی صہیونی کالونی میں کم از کم ایک راکٹ کے گرنے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے اطراف میں واقع صہیونیوں کی کالونیوں میں راکٹ فائر کیے جانے کے بابت خطرے کے سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سدروت کے علاقے میں سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بعض ذرائع نے سدروت میں واقع کالونی میں راکٹ کے گرنے کی خبر دی ہے۔ عراقی پارلیمان کے ایک رکن حسن سالم نے کہا کہ بغداد اور نینوا میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے 30ویں بریگیڈ پر حملے میں موساد کا ہاتھ نمایاں ہے۔ حسن سالم نے حکومت اور پارلیمنٹ میں سیکورٹی اور دفاعی امور سے متعلق کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ ان دونوں واقعات اور اربیل میں موساد کے دفتر کے بارے میں تحقیق کرے۔ انہوں نے عراقی کردستان کے صدر مقام اربیل میں موساد کے دفتر کو غداری قرار دیا اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کیے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جامعہ ایٹمی پروگرام کے مشترکہ کمیشن کے ویانا اجلاس کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جہاں ناظرین، جمعرات کو ویانا میں جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا ایک اور اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایران اور گروپ 4+1 یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نیز یورپی یونین کے وفود نے شرکت کی۔ رکن ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر ہونے والے اس اجلاس میں ایرانی وفد نے غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ جوہری تخریبی کارروائی پر یورپ کی خاموشی کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں اسرائیل کی حالیہ تخریبی کارروائی کھلی ایٹمی دہشت گردی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تخریبی کارروائیاں وسیع پیمانے پر جوہری تابکاری پھیلنے اور انسانی المیے کے اسباب فراہم کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے رکن سبھی ملکوں کو اس تخریبی کارروائی کی سخت مذمت کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ ویانا میں اب تک ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں۔ ان مذاکرات کا ایجنڈا ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ امریکہ کی معاہدے میں واپسی بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے۔ امریکہ کا ایک وفد بھی ویانا میں موجود ہے، لیکن وہ مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں شریک نہیں ہے۔ ویانا میں جمعرات کے اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورکنگ گروپ کے دائرے میں ماہرین اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بہرحال امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا اندیا ظاہر کیا ہے اور یورپ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے۔ اس درمیان نتنز کی ایٹمی تنظیمات میں سائبر حملے کے ذریعے تخریبی کاروائی انجام دی گئی۔ اس تخریبی کاروائی کی ذمہ داری صہیونی حکومت نے قبول کی، لیکن امریکہ اور یورپ نے اس کی ایٹمی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ البتہ اس کے جواب میں ایران نے یورینیم کی افزودگی کی سطح 60% کر دینے کا جو اعلان کیا ہے، اس پر ان کا رد عمل ضرور آیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ویانا مذاکرات کے طول پکڑنے کے عوامل، نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں اسرائیلی تخریب کاری پر امریکہ اور یورپ کے موقف، اور ایران میں یورینیم کے 60% افزودگی کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے پر ان کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب حصہ لیں گے۔ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، ویانا میں مشترکہ ایٹمی کمیشن کے اجلاس کا بنیادی ایجنڈا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا خاتمہ اور امریکہ کی معاہدے میں واپسی ہے، اس ایجنڈے میں آپ کو کامیابی کی کتنی امید ہے؟
دیکھیے، میں بتاؤں کہ امریکہ کی طرف سے جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے، اس میں یہ تو لگتا ہے کہ وہ واپس آنا اس لیے بھی چاہتا ہے کہ ہم نے اب سے پہلے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے لیول پر جو ایران پر ایک دباؤ بنانے کا ایک موقع جب کچھ مہینے پہلے آیا تھا، تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ آپ اس معاہدے میں اب ہیں ہی نہیں، اس لیے آپ اس کا بھی حق نہیں رکھتے کہ کوئی بھی بات ایران کے خلاف آپ کر سکیں۔ تو وہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک فائدے کے لیے وہ اس میں آنا تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران پر پابندیاں جو ہیں اس کو ایک ساتھ ہٹانے کی کا اشارہ نہیں دے رہا، اور اس میں اسرائیل کی طرف سے کچھ ان پر دباؤ کہیں یا ان کا جو اپنی نیت خراب ہے وہ بار بار یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں کہی جا رہی تھی وہ بات اس حکومت میں بھی کئی بار کہی جا چکی ہے کہ یہ اس میں بیلسٹک میزائل والا موضوع بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، بقول ان کے علاقائی ملکوں میں ایران کی مداخلت کا معاملہ بھی آنا چاہیے، وہ یہ بات بار بار کہتے رہے ہیں۔ لیکن اب جس قسم کے حالات، اب ایران نے افزودگی کی جو پرسنٹیج بڑھائی ہے یورینیم افزودگی کی 20% سے 60%، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران نے بہت ہی صحیح وقت پر یہ فیصلہ لیا ہے۔
اچھا کاظمی صاحب، ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ایٹمی معاہدے میں واپس تو آنا چاہتا ہے، لیکن پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کرنے کا کوئی اندیا نہیں دے رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امریکی پابندیاں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے، اور ایٹمی معاہدے کی توثیق کے لیے سلامتی کونسل کی جو قرارداد 22-31 پاس ہوئی تھی اس کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے، تو معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے امریکہ کی واپسی ممکن کیسے ہے؟
اصل میں ان کے دماغوں میں یہ ایک بات بیٹھی ہے کہ ہم ایک بڑے ملک ہیں، ہم زیادہ طاقتور ملک ہیں اور ہم ہر غیر قانونی کام کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں، جیسے جسے ہنڈا کہا جاتا ہے، جو طاقت کے زوم میں ہر کام کو اپنے قانون کے حد میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایران نے اب تک کئی موقعوں پر خود، جب معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات ہوئے، کئی سال چلے، اور اس میں ایران کے ڈپلومیٹس نے پوری اس جو 5+1 جس میں کہا جا رہا تھا، وہ سارے ملکوں کو ایک طرح سے تھکا دیا، اور آخر میں وہ معاہدہ ایسا ہوا جس ایران کے فائدے میں ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا۔ تو اب انہیں اب تک بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ انٹرنیشنل قانون پر ہمیں کوئی پابند کر سکتا ہے۔ یہ اب 20% سے 60% جو ایران نے نیوکلیئر یورینیم افزودگی کا سلسلہ بڑھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بارگیننگ چپ بھی ہے، اور وہ ایک طرح کا جواب بھی ہے جو ناتانز میں جو حملہ کیا گیا ہے، سائبر حملہ۔ اس سے بہتر جواب میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا تھا، اور اب جو ایران پہ دباؤ کی بات وہ کہنا چاہتے تھے، اب سے پہلے دباؤ کی پولیٹکس کر رہے تھے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران ان کے اوپر حاوی آ گیا ہے اور ایران نے دباؤ بڑھا دیا ہے، تو اب اس دباؤ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کچھ سنجیدگی سے غور کرے گا اور شاید وہ اپنی کچھ شرطیں کم کر لے.
جی کاظمی صاحب, بہرحال یہ بات تو اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یورپی فریق ویانا مذاکرات کو طول دینا چاہتا ہے, اس لیے کہ ایجنڈا معاہدے میں امریکہ کی واپسی ہے. اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ ایران نے دیا تھا کہ جس طرح امریکہ نے اعلان کیا ہے معاہدے سے نکلنے کے لیے, اسی طرح واپسی کا اعلان کرے اور ساری پابندیاں ختم کر دے. تو یہ جو آسان سا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے جو طول دیا جا رہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیے, بنیادی طور پر یورپی ملک امریکہ کے زیادہ نزدیک ہیں, اور امریکن جو پروجیکٹ ہوتا ہے, جو امریکہ کا جو مقصد ہوتا ہے, اس کو حاصل کرانے میں وہ مددگار کے طور پر ہر جگہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ والا معاملہ ہو, اسرائیل فلسطین والا, یا کہیں بھی. تو یہ ایک طرح سے گڈ بوائے بیڈ بوائے والی سی پالیسی ہے کہ ایک انسان کی یا ایک ملک کی امیج ذرا زیادہ خراب ہو, باقی کچھ ملک ہمدرد اپنے آپ کو ظاہر کریں, لیکن سب کا مقصد ہے وہی جو ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جغرافیائی طور پر یورپی ملک چونکہ ایران کے نزدیک ہیں, اور ایران سے تیل یا گیس یا اور دوسرے کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک عجیب غیر معمولی سی حالت میں, پیچیدگی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کام کریں یا اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کام کریں, اور کون وہ ایسے لیڈرز ہوں یورپ کے جو مضبوطی سے یہ کہہ سکیں کہ ہم صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے, امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کریں گے. وہ مضبوطی کہیں نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے یہ کھل کر کے جو واقعاً حق بات ہے اس پر وہ اتنی مضبوطی سے کام نہیں کر پا رہے. جو بات رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت بھی جب نیوکلئر سمجھوتے پر بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے ان پر, لیکن پھر بھی اگر حکومت چاہتی ہے تو بات کر لے. بعد میں جب امریکہ اس معاہدے سے باہر ہوا, تب بھی رہبر معظم نے اپنی وہ بات یاد دلائی تھی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس وقت جو ایک مضبوطی ایران کے نیوکلئر پروگرام نے 60% تک افزودگی تک بات پہنچی ہے, تو مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب پریشر بلڈ اپ ہوگا اور شاید ایران کے وہ حقوق واپس مل سکیں جو ملنے چاہیے اس ایگریمنٹ کے تحت.
ایک سوال ہم آپ سے اور کرنا چاہیں گے, یہ 60% جو افزودگی کا اعلان ایران نے کیا ہے, اس پر امریکہ اور یورپ نے تشویش ظاہر کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 60% افزودگی ہو یا پیش رفتہ سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب ہو, یہ سارے اقدامات ایران کے جوابی اقدامات ہیں جس کا حق ایران کو ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 میں دیا گیا ہے. اس دوران نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں اسرائیل تخریب کاری کا اقدام کرتا ہے, اور یہ تخریب کاری اتنی خطرناک تھی کہ اس سے ایٹمی تابکاری بھی پھیل سکتی تھی, اور ایران کی جتنی بھی ایٹمی تنصیبات ہیں سب IAEA کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں. تو امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کی اس ایٹمی دہشت گردی کی تو مذمت نہیں کی, لیکن ایران کے جوابی اقدام پر تشویش ضرور ظاہر کی, جو ایران کا قانونی حق ہے اور قانون کے دائرے میں ایران نے وہ فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, مسلسل یہ دوغلا پن تو ان ملکوں میں ہے, اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بند کمرے میں یہ آپس میں طے کرتے ہیں اپنا اپنا رول کہ آپ کو یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے, اور ایران کو کے ساتھ ہم جب بیٹھیں گے تو ان کی جیسی بات کریں گے, لیکن کام ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم آپس میں طے کر لیں گے. یہ بالکل واضح ہے, اگر یہ واقعاً انٹرنیشنل قانون پر یا سمجھوتے پر یا جو اخلاقی اقدار ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی, اس کا اگر وہ خیال کرتے اور ایران کے ساتھ واقعاً بیٹھ کر کے حالات کو معمول پر لانے کی ان کی اصل حقیقی نیت ہوتی, تو یہ اسی وقت ناتانز والے جو تخریبی کام ہوا سائبر اٹیک کے ذریعے, اس پر انہیں فوراً تنبیہ کرنی چاہیے تھی, تنقید کرنی چاہیے تھی, کنڈم کرنا چاہیے تھا. نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خود آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایران کو کسی بھی طرح سے کمزور کرنا چاہتے ہیں. بعد میں بیانات دیتے رہیے, اب جب 60% ہو گیا تو اب ان کو لگتا ہے کہ شاید اب ہمیں بولنا چاہیے. لیکن وہ جو دوغلا پن ہے یا آپس میں مل کر کے کوآرڈینیٹ کر کے ایران کے خلاف ماحول بنانے کا جو ایک طریقہ ہے وہ اپناتے رہیں. جب ایران اپنی جگہ ٹیکنالوجی میں نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے میں اتنی اپنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس نے ایک دن میں فیصلہ کیا اور 20% سے 60% تک بڑھا دیا, تو اس کے بعد میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی سے جو حقیقی ترقی ہے وہی دباؤ بنا پائے گی. اخلاقی یا انٹرنیشنل قانون یا ان سب کے کتنے حوالے آپ دیتے رہیے, یہ سننے والے نہیں ہیں, یہ سدھرنے والے بھی نہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے سسک رہے رہے ہیں تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اب پیش خدمت ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا.
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا. ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
تمام تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والے شمار ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے. اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی امت میں سے قرار دے کر ہمیں امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں. ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. سامعین، روزے کی اہمیت اور حقیقی روزے کے بارے میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور محمد کمیل نورانی صاحب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی اولین دعاؤں میں ایک جملہ آیا ہے، یعنی پہلی پہلی دعا جو اس ماہ مبارک میں روزے دار اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو پہلی دعا مانگتا ہے اس کے یہ جملات ہیں: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ بار الہ میرے روزے کو اس مہینے میں روزے داروں جیسا روزہ قرار دے. خود یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہر روزہ روزے داروں جیسا روزہ نہیں ہوتا. روزوں کی مختلف اقسام ہیں اور انسان سے، مومنین سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو ایسا بنا دیں کہ اس کا روزہ روزے دار ہو جیسا روزہ ہو جائے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آسان ترین چیز جو روزے دار پر واجب کی گئی ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا فرسٹ لیول جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ اس کے نیچے تو پھر اگر یہ بھی نہیں کیا انسان نے تو پھر اس کے بعد تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اور فقہی لحاظ سے اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، وہ گنہگار کہلائے گا۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے، اس کے بعد مختلف مراتب ہیں، یہاں تک ایک ایسا مرتبہ آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کا روزہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ پھر یہ صیام الصائمین ہے، یعنی روزے داروں جیسا روزہ ہے، جس میں صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ انسانی جسم کے ہر اعضاء نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کے کان کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا اذا اقتاب الصائم افطر، اگر روزے دار غیبت کر لے روزے کے دوران تو اس نے افطار کر لیا، اس نے اپنا روزہ گویا کھول دیا۔ لیکن کون سا روزہ اس کا افطار ہو گیا؟ وہ روزہ جو صیام الصائمین ہے، یعنی وہ اس مرحلے تک اب نہیں پہنچ سکے گا۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد دیگر مراحل بھی ہیں۔ پانی پینے سے، کھجور کھانے سے بھوک اور پیاس والا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن غیبت کرنے سے صیام الصائمین والا روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے واضح انداز میں کہا ان الصوم لیس من الطعام والشراب، کہ روزہ فقط یہ نہیں کہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ بعض افراد آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ٹریفک قوانین میں اختلاف اور لڑائیاں اور جھگڑا ان دنوں زیادہ ہو جاتا ہے، جس حد تک افطار سے ہم قریب تر ہوتے جاتے ہیں ویسے ہمارے غصے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بے چینی اور چڑچڑا پن۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ روزہ ہمارا صرف پہلی کیٹیگری سے اوپر بڑھ ہی نہیں رہا، صرف بھوک اور پیاس سے آگے نہیں جا رہا۔ اسی وجہ سے پہلی دعا جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ بارِ الٰہ میرے روزے کو ایسا قرار دیں کہ روزے داروں جیسا روزہ ہو جائے۔ اور جب روزے داروں جیسا انسان کا روزہ ہو جائے گا کہ ہر جسم کا ایک ایک وجود کا ایک ایک حصہ اس کا پروردگار کی بارگاہ میں روزہ رکھا ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہی بات آئے گی قرآن مجید کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پھر انسان تقویٰ کے اس بلند اور بالا مرتبے تک پہنچ جائے گا کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم ترین ہدف قرار دیا گیا ہے جسے۔ اور اسی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا سلم شہر رمضان سلمت السنہ، اگر اس مہینے کو تم نے صحیح طرح گزار لیا، اس کو سالم رکھا، اسے اس کا حق ادا کر دیا، تو پھر پورا سال تمہارا صحیح رہے گا۔ آپ نے دیکھا جیسے بعض افراد کی کمائی کچھ مہینوں میں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ ایک دو مہینے جو ان کے ہوتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، وہ عید کے ایام میں اچھا کماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان ایام میں ہماری اچھی کمائی ہو گئی تو پھر ہم سال بھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ امام فرما رہے ہیں اگر اس مہینے کو صحیح گزار لیا، اگر اس مہینے کو سالم گزار لیا، اگر اس مہینے کا حق ادا کر دیا جس حد تک بھی کر سکتے ہو، تو پھر پورا سال تمہارا صحیح رہے گا، پورے سال میں اتنی محنت تمہیں نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ لعلکم تتقون، تم تقویٰ کی اس منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ جس کے بعد وہ تقویٰ کی جو حفاظتی شیلڈ ہے، جو تمہاری سپر ہے تقویٰ کی، وہ پورے سال سال تمہیں بچاتی رہے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دیں، جس کا مرتبہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے امام کی یہ دعا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ میرے روزے کو روزے دار ہو جیسا روزہ قرار دے، ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھ لوں، یہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور میرا روزہ روزے دار ہو جیسا روزہ نہ ہونے پائے۔ پروردگار متعال سے توفیق ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ان تمام روزوں کو ایسا بنا دیں، ایسا کرنے کی ہمیں توفیق دیں کہ وہ سب کے سب روزے روزے دار ہو جیسے روزے قرار پائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور محمد کمیل نورانی، جن کے بیانات سے آپ استفادہ کر رہے تھے۔ سامعین، آئیے ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ارزقنی فیه الذهن والتنبیه وباعدنی فیه من الصفاحة والتنبیه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود أجودين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے ہوشیاری آگہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔
اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
صلاة اللہ سلام اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا اجمل خلق اللہ، علیک یا اجمل خلق۔
ابھی آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 فروردین، 3 رمضان المبارک اور 16 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار سو 465 قبل مسیح میں تخت جمشید شہر کو ایران کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اردشیر اول جب اپنے باپ کی جگہ ایران کا بادشاہ بنا تو اس نے 465 قبل مسیح میں اپریل کے نصف میں تخت جمشید کو ایران کا اول دارالحکومت یعنی دارالحکومت شاہان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن یہ اعلان بھی کیا گیا کہ شوش شہر بدستور سرکاری دفاتر اور سرکاری کام کاج کا دارالحکومت رہے گا، اور موسم گرما میں ملازمین حمدان جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یونانی مورخین نے ہخامنشیوں کے دور کے ایران کو ایسا ملک لکھا ہے جس کے 3 دارالحکومت تھے۔ تخت جمشید کی تعمیر میں 51 سال کا عرصہ لگا تھا، اور ایک بار سکندر اعظم نے اس کی عمارت کو آگ لگا دی تھی۔ تخت جمشید کی عمارت فن تعمیر اور وسعت کے لحاظ سے قبل مسیح کے زمانے کی اہم ترین عمارت شمار ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یونان کے قدیم مورخین نے تخت جمشید کا نام پرسپولس بتایا ہے۔ تین رمضان المبارک 413 ہجری قمری کو شیخ مفید کے لقب سے معروف عظیم مسلمان عالم، فقہ اور علم کلام کے ماہر محمد بن نعمان نے وفات پائی۔ شیخ مفید سے قبل علم کلام صرف کتاب کی تصنیف و تالیف تک محدود تھا، لیکن انہوں نے علم کلام اور فقہ کے بنیادی اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے استدلال اور بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور ان علوم کی ترویج کی۔ شیخ مفید بہت روشن خیال، اور اعلیٰ استعداد کے حامل تھے۔ شیخ مفید نے فقہ، اصول فقہ اور کلام کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ سولہ اپریل سن 1853 عیسوی کو بر صغیر میں پہلی بار ریل گاڑی چلی۔ 1843 میں برطانیہ کے ایک ماہر انجینئر جی ٹی کلارک کو ہندوستان میں ریلوے کے آغاز کے سلسلے میں بنیادی کام کے لیے بمبئی بھیجا گیا، لیکن ان کی تیار کردہ اسکیم ہندوستانی فوج کی کمیٹی نے مسترد کر دی۔ اسی دوران گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے فاک لینڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام شروع ہوا۔ 16 اپریل 1853 کے دن بمبئی میں عام تعطیل کی گئی، اور اس دن سپہر 3:30 پر ریل گاڑی بمبئی کے اسٹیشن سے 21 میل کے فاصلے پر واقع تھانہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی۔ ریل گاڑی کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس ریل گاڑی نے یہ سفر 57 منٹ میں طے کیا۔ سولہ اپریل 1889 کو دنیا کے مشہور مزاحیہ اداکار اور فلم ساز چارلی چیپلن لندن کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ چارلی چیپلن اگرچہ اپنے فن میں اپنے دور کی نابغہ شخصیت تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مغربی سینما کی اوریاں ثقافت سے دوری اختیار کی۔ ہمیشہ بامقصد فلمیں بنائی اور دیکھنے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی۔ چارلی چیپلن کا سن 1977 میں ایسے وقت میں انتقال ہوا جب ان کی شہرت عروج پر تھی۔ سولہ اپریل سن 1948 کو مسلح صہیونیوں نے فلسطین میں برطانوی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 90 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ فلسطینی برطانوی فوجی کیمپ میں پناہ گزین تھے۔ یہ المیہ ایسے وقت رونما ہوا جب ایک طرف برطانوی فوجی فلسطین سے واپس اپنے وطن جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف صہیونیوں نے غیر قانونی صہیونی حکومت کی تشکیل کے مقصد کے پیش نظر بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر مبنی اپنی کاروائیوں میں شدت پیدا کر دی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں اور صہیونیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ فلسطینیوں کے قتل عام، ان کی جلاوطنی، اور ایک ماہ بعد یعنی 14 مئی 1948 کو قدس کی غاصب حکومت کے قیام کے اعلان کی صورت میں برآمد ہوا۔ سولہ اپریل 1997 کو مکہ مکرمہ سے 10 کلومیٹر دور منا میں ایک گیس سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس میں 343 حجاج جاں بحق جبکہ 1290 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 70 خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ 1975 کے بعد منا میں آگ لگنے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ سن 1975 میں ہونے والی آتش زدگی میں ہزاروں حجاج کرام جاں بحق اور کئی ہزار زخمی ہو گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات کے بعد سعودی حکومت سرزمین منا میں آگ سے محفوظ رہنے والے خیمے لگانے پر مجبور ہوئی۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامنے ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.